ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال الله تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے قابل سب احترام مسلمان بھائیوں مجھ سے پہلے حضرت مولانا عبد الرشید ربانی صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب اور شاید ان سے پہلے دیگر علماء بھی آپ کے سامنے اظہار خیال فرما چکے ہیں. اور مختلف موضوعات پر مختلف باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. میں مختصراً دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہاں پر سمجھنے کی بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانیت کو وجود بخشا, مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو پیدا کیا تو مخلوق کی پیدائش کا مقصد اور اس انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہا یہی ہے کہ یہ انسان اللہ کی توحید کا اقرار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے. یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے جو ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی ہے اور صحابی ہے اور مفسرین کے صدر ہیں, رئیس المفسرین ہیں, جن کے لیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ انہیں قرآن کریم کی سمجھ عطا فرما دیں. وہ ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ليعبدون کا ترجمہ وہ کرتے ہیں ليوحدون سے, کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی قائل ہو, اللہ کی توحید کی اقراری بن جائے. اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، زکات کی ادائیگی کرتے ہیں، یا مکہ مکرمہ جا کر حج ادا کرتے ہو، عمرہ ادا کرتے ہو، یہ جتنی بھی ہماری عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کا قبول ہونا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ کب مقبول ہوگی، تو ایک شرط یہ ہے کہ ان عبادات کے قبول ہونے کے لیے کہ ہمارے اندر توحید موجود ہو، ایمان موجود ہو. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر عمل صالح کی قبولیت کے لیے ایمان کو شرط کے طور پر ذکر کیا کہ اعمال صالحہ اللہ کے دربار میں اس وقت قبول ہوں گے جب انسان کے اندر ایمان موجود ہوگا، اور ایمان نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے قائل ہونے کا، کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا قائل ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل ہو. یہی وہ مسئلہ ہے کہ جس کے ارد گرد قرآن کریم کی ساری صورتیں جس کے ارد گرد گھومتی ہے، اور یہی وہ مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا قائل ہونا کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مبعوث کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے جتنی بھی انبیاء بھیجے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے کچھ پیغمبر، مگر جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں بھیجے سب کی طرف یہ وحی کی کہ لا الہ الا انا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، تعاون اور مدد کرنے والا ایسی کوئی ذات اللہ کے علاوہ نہیں کہ مصیبت میں ہم جس کو پکار سکے اور اپنی مدد کے لیے ہم جسے بلا سکے اور پکار سکے غائبانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ایسی کوئی ذات نہیں. تو غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کتابیں نازل کی، اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا، اس عالم کو اور اس دنیا کو وجود بخشا. توحید کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں. توحید کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی تمام توقعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے وابستہ کر لیں، اور مخلوقات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمام مخلوقات سے اپنی توقعات کو ختم کر دیں، اور اپنی توقعات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ کر لیں. یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارے خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور صفت خلق میں پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یعنی مخلوق کو وجود بخشنا اور مخلوق کو پیدا کرنا یہ ایسی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مکے کے مشرکین بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اس کو وہ بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ انبیاء اور یہ جو امتوں میں نیک لوگ گزرے ہیں، اولیاء، یہ انبیاء اور اولیاء یہ چاہے تو یہ بھی اولاد دے سکتی ہے, یا اولاد ہو اور کسی کو مذکر اولاد کی خواہش ہو, بیٹوں کی خواہش ہو, تو یہ بیٹے دینے پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مسئلے کو صاف ذکر کیا کہ نہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ یا بولے من یشاء اناثا ویا بولے من یشاء الذکور, کہ وہ اللہ جسے چاہے نرینہ اولاد دے دے, جسے چاہے مؤنث اولاد دے دے, بچیا دے دے. اور فرمایا کہ جس کے متعلق اس کا فیصلہ ہو تو یوزوں میں جو ہوں ذکران و اناثا, انہیں لڑکی بھی دے دے اور لڑکی بھی دے دے, اور جس کے متعلق اس ذات کا فیصلہ ہو اس کو چاہے تو حکیم یعنی بانج بنا دے, نہ لڑکا دے اور نہ لڑکی دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں. حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے, اولاد نہیں, نارینہ اولاد نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے میرا وارث عطا فرما دے. معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہی ہمارے خالق ہے صرف, اور صفت خلق میں پیدا کرنے کی صفت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. انسانوں کو پیدا کرنے میں وحدہ لا شریک ہے. اسی طریقے سے انسانوں کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہیں اس دنیا میں ان کے پیدا کرنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. یہ توحید فی الخلق ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت پیدائش کی توحید. اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے رازق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اور صفت رزق میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. کہیں پر یہ ارشاد فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, کہ اس زمین پر جتنی بھی پھرنے والے مخلوقات ہیں, اس زمین پر حرکت کرنے والی جتنی مخلوقات ہیں, تو فرمایا کہ ان کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے. علی اللہ رزقها. کہیں پر یہ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ اے میرے پیغمبر, آپ اس دنیا میں بہتر عمل خود بھی کریں, دوسروں کو ترغیب بھی دیں, اور ہم رزق آپ کو دیں گے. نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوى. یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, کہ وہ رزاق ہے اور مضبوط قوت کے مالک ہے. بار بار قرآن کریم نے اس صفت کو مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے ذکر کر کے یہ بات سمجھائی گئی کہ تمہارے رازق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اور صفت رزق میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو تمہیں رزق دے سکے, یا تمہاری رزق کے اندر کوئی اضافہ کر سکے, کوئی کمی کر سکے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ جس کے لیے چاہتے ہیں وسیع کر دیتے ہیں رزق, اور جس کے لیے چاہتے ہیں یقدر اس کے لیے کم کر دیتے ہیں. یہ اس کی صفت ہے. جس کے لیے چاہتے ہیں برکت ڈال دیتے ہیں, اور جس کے لیے چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں, اس لیے کہ یہ سارے کے سارے خزانے اس کے پاس ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. فرمایا کہ نہیں کوئی چیز مگر ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں, اور جتنی ہم چاہتے ہیں مقرر کرتے ہیں, اس کے بمقدار اس کے مطابق اتار دیتے ہیں. تو یہ توحید فروغت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رازقیت میں بھی وحدہ لا شریک ہے, اس کے ساتھ اس صفت میں بھی کوئی شریک نہیں. اسی طریقے سے مختلف صفات قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کیے ہیں, اور ہر صفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء گرامی ہیں, نام میں نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مذکور ہے, یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے. اور ان صفات کا مطلب یہ ہے کہ جس صفت کا ذکر ہے کسی نام میں تو اس صفت میں اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک یکتا ہے اور اس صفت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. صفت خلق ہے, صفت رزق ہے, صفت علم ہے. مثلا یہ عقیدہ رکھنا ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ہے کہ جو سب کچھ سب ہر وقت سب کچھ جانتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھنا اللہ کے متعلق ہو, اور مخلوق کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء ہو اولیاء ہو کوئی ایسی مخلوق نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرح ہر وقت ہر چیز اور ہر شے کو جانے. اللہ کی طرح مخلوق میں ایسا کوئی نہیں ہے. وہ اولیاء کرام ہوں, وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہوں, لیکن توفیق فی العلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی اس صفت میں یکتا ہے. چھپی ہوئی باتیں جاننے کا علم اور صفت یہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ ان کے کسی کے پاس نہیں ہے. وہ مختصر ہے, اس لیے میں چند مختصر باتیں آپ کے سامنے مزید عرض کرنا چاہتا ہوں. اذان کس وقت ہوتی ہے؟ 3 بجے اذان ہوگی. اذان 3 بجے. اچھا, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ چیز سمجھے کہ توحید ہے کہ ان صفات میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھ لے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ توحید کا ایک پہلو اور ہے کہ جس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے, اور وہ پہلو ہے توحید فی الحکم. ان الحکم الا للہ. توحید فی الحکم کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کو, اس دنیا کے خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے, اس دنیا کے مالک بھی اللہ تبارک و تعالی ہے, اس دنیا کے رازق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے. جب اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو پیدا کیا اور وہی اس کے مالک ہے, وہی اس دنیا کو رزق دیتے ہیں, تو اس دنیا میں حکم بھی اللہ تبارک و تعالی کا چلنا چاہیے کہ اس دنیا میں وہی حکم چلے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہو. اور یہی چیز قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی کہیں پر اس عنوان کے ساتھ کہ ان الحکم الا للہ, کہ فیصلے کی قوت اور حکم کی قوت یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس ہے, اللہ کے سوا کسی کو فیصلے کا حق نہیں, اختیار نہیں. کہیں پر یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس طریقے سے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے ان فیصلوں پر, ان احکام پر عمل نہیں کرتے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے ہیں, تو کہیں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کافر ہے, کہیں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ فاسق ہے. مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فاسق قرار دیا, کافر قرار دیا. ان آیات کا مفہوم اور ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اس دنیا میں فیصلہ بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلے گا, حکم بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا حکم اس دنیا میں چلے, یہ توحید فی الحکم کے منافی ہے. جیسے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہو سکتا ہے, ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے خلاف, اللہ کے علاوہ کوئی خالق بھی ہو سکتا ہے, یہ توحید کے خلاف ہے. اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی اور ایسی ہستی بھی ہو سکتی ہے کہ جن کے فیصلے اس دنیا میں چلے, جن کے فیصلے اس دنیا میں نافذ ہو, یہ توحید فی الحکم کے خلاف ہے, یہ توحید کے خلاف ہے. اس لیے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اس دنیا میں غالب کرنے کے لیے اپنی تن من دل کی بازی لگا دیں اور اپنی محنت جو ہم سے ہو سکتی ہے وہ اس کے لیے کریں. اس کے لیے محنت کرنا, اس کے لیے کوشش کرنا, اس کے لیے مال و دولت خرچ کرنا, اپنی جان مال کو لگا دینا, یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. توحید فی الحکم, اور دنیا میں یہ یاد رکھیے کہ توحید فی الحکم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو دنیا میں نافذ کرنا, یہ توحید فی الحکم جب پورا ہو تو باقی مراتب خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں, باقی باتیں خود بخود آ جاتی ہیں. یعنی دنیا میں اگر آپ محنت کر کے اللہ کا حکم نافذ کر دے اور اللہ کے حکم کو تمام احکام پر غلبہ مل جائے دنیا میں, تو پھر اس دنیا میں کوئی مشرک بھی نہیں رہے گا, اس میں کوئی مبتدع اللہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرنے والا بھی باقی نہیں رہے گا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے باقی تمام جتنے احکام ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے. اس لیے توحید فی الحکم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کو دنیا میں غالب کرنا کہ اللہ کے حکم کے سوا کسی اور کا حکم نہ چلے, اس کے لیے جدوجہد کرنا, محنت کرنا, اور اس کے لیے جان کی بازی لگا دینا, اس کو شریعت کی اصطلاح میں جہاد کہتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں اس کو جہاد کہتے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں یہ ارشاد فرمایا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہوا اتباعکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج, فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو, فرمایا کہ اس ذات نے تمہیں اس کے لیے چنا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے انبیاء کرام علیہم السلام وہ چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں, یعنی اللہ کے جتنے پیغمبر گزرے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے چنا ہے. حدیث میں ہے کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فاختار منہم الانبیاء, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات پر نظر ڈالی, انبیاء اکرام علیہم السلام کو ان میں سے چنا. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ چنے ہوئے لوگ تھے, یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا. اسی طریقے سے جو لوگ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو غالب کرنے کے لیے جہاد کرتے ہیں, مجاہدین, جو یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کا دین غالب ہو, اللہ کا فیصلہ غالب ہو اس دنیا میں اور کفر مغلوب ہو جائے, یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ وہ سب آگوں کہ اس ذات نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے. تو غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو اس دنیا میں غالب کرنے کے لیے محنت کرنا, ہتھیار اٹھانا, مسلح قتال کرنا, اس کے لیے اس کو جہاد کہتے ہیں. اور اس کا مقصود یہ ہوتا ہے توحید فی الحکم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی صفت دنیا میں غالب ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی احکام ہیں دنیا میں لوگوں کے بنائے ہوئے فرسودہ نظام ہیں وہ سب کے سب مغلوب ہو جائے اور اللہ کا نظام دنیا میں غالب ہو جائے, اس کے لیے جہاد کیا جاتا ہے. یہی بات ہمارے فقہا نے لکھی ہے کہ جہاد کا مقصد کیا ہے, تو فرماتے ہیں کہ اعلی کلمۃ اللہ یعنی اللہ کا کلمہ اور اللہ کا نظام دنیا میں اونچا ہو, غالب ہو اور باقی ساری چیزیں مغلوب ہو جائیں. یہاں پر بھائی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے متعلق یا اللہ کی بندگی کے متعلق ہمارا تصور یعنی آج کل کے مسلمانوں کا تصور بہت ناقص ہے, بہت ناقص تصور ہے. بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے نماز پڑھ لی تو اللہ کی بندگی بس پوری ہو گئی,
سمجھتے ہیں کہ اس نے نماز کے ساتھ روزہ بھی رکھا تو اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نماز بھی پڑھی روزہ بھی رکھا زکات بھی ادا کیا اب اس شخص نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا. اور بعض اس سے کچھ آگے بڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ نماز بھی پڑھی روزہ بھی رکھا زکات بھی ادا کی اور حج بھی, تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی تو بالکل انتہا پر پہنچا اور اللہ کی بندگی کے حدود ساری اس نے ادا کر دی, اب اس کے بعد کوئی حق نہیں. یہ بہت انتہائی ناقص تصور ہے اللہ کی بندگی کا, انتہائی ناقص تصور ہے. اس لیے کہ نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا حصہ ہے لیکن یہ کل دین نہیں ہے. زکات یہ اللہ کی دین کا جز ہے لیکن کل دین نہیں ہے. صوم یعنی روزہ اور روزہ رکھنا حج ادا کرنا یہ اللہ کی دین کے اجزاء تو ہے لیکن یہ کل دین نہیں ہے. یہ عبادات جتنی بھی ہیں یہ اللہ کی دین کا حصہ ہے اور یقیناً اس پر بہت بڑے ثواب ملتے ہیں, فضائل اور مناقب ہیں, لیکن یہ کہ یہ کل دین نہیں ہے. اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس نے نماز پڑھی اس نے حق ادا کر دیا, جس نے روزہ رکھا, جس نے زکات ادا کی, جس نے حج ادا کر دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے بندگی کا حق ادا کر دیا. یہ انتہائی غلط ہے. اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, زکات بھی ادا کرتا ہے اور حج اور عمرے کی ادائیگی بھی کرتا ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لم یجاہد, اس نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد نہیں کیا, ولم یحدث بھی نفسا, اور اس کے دل میں اس کا ولولہ اس کا شوق بھی پیدا نہیں ہوا. تو فرمایا کہ یہ آدمی جب مرے گا یہ نفاق کی موت مرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جب مرے گا تو مات علی شعبۃ من النفاق, یہ نفاق کی موت مرے گا, نفاق کے ایک حصے پر یہ مرے گا. اس لیے کہ یہ انتہائی ناقص تصور ہے. جو ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھی روزہ رکھا حج اور زکات کی ادائیگی کر لی بس اب اس کی چھٹی ہو گئی, نہیں. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دن کو دنیا میں غالب کرنے کی محنت نہیں کرو گے, جب تک نماز روزے زکات اور حج کے علاوہ جو اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیے ان سے نہیں بچو گے, اس طرح سستے نہیں ٹوٹ سکتے. ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بازار میں وہ شراب بھی فروخت کرتا ہے, ایون نماز بھی پڑھتا ہے, زکات بھی ادا کرتا ہے, اور نماز اور زکات کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ناجائز امور میں بھی لگا ہوا ہے. اس کے گھر میں ماشاءاللہ ٹی وی کے ذریعے سے, ٹیلی ویژن کے ذریعے سے, یا وی سی آر کے ذریعے سے, یا ڈش انٹینا کے ذریعے سے ننگی چیزیں بھی آتی ہیں, ننگی فلمیں بھی آتی ہیں ماشاءاللہ. اب یہ سمجھتا ہے کہ گویا اس نے بندگی کا حق ادا کر لیا, لیکن یہ اللہ کا مجرم ہے, مجرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. ٹھیک ہے, اس نے نماز پڑھ لی, فرض ادا کر لیا. اس کی مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں. اس کی مثال یوں ہے کہ ایک آدمی کے آپ پر پانچ روپے قرض تھے, پانچ روپے آپ پر قرض تھے, آپ نے اس کے وہ پانچ روپے تو ادا کر لیے, لیکن پانچ روپے کے ادائیگی کے ساتھ ساتھ جب پانچ روپے آپ ادا کر رہے تھے تو اس کے ساتھ آپ نے اس کے بیس روپے کا نقصان بھی کر لیا. مخلوق کی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے پانچ روپے کی ادائیگی سے خوش ہو جائے گا جبکہ آپ نے اس کی بیس روپے کا نقصان بھی کیا؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کی ادائیگی کی نماز تو ادا کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے احکام کی خلاف ورزی کی, اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہم نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دیا, اللہ کو خوش کر لیں گے. ان خیال سے مہارت جنون, یہ ہمارا خیال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت اونچی ہے. یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین کے تمام اجزاء کو اور دین کے پورے نظام کو انسان مان لے. ان خلوق السلم کافت ولا تتبعوا خطوات الشیطان, فرمایا کہ اے ایمان والو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں پورے کے پورے داخل ہو,
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. یہ یہود کی صفت ہے کہ انسان بعض احکام کو تو مانے اور بعض احکام کو نہ مانے، یہ یہود کی صفت ہے، یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے. مسلمانوں کی صفت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکام یکساں طور پر اس کے لیے قابل قبول ہوں، سارے احکام. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو اس دنیا میں غالب کرنا، حقیقت یہ ہے کہ اسی کے ذریعے سے اللہ کا دین اس دنیا میں غالب ہو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. یہ یہود کی صفت ہے کہ انسان بعض احکام کو تو مانے اور بعض احکام کو نہ مانے، یہ یہود کی صفت ہے، یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے. مسلمانوں کی صفت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکام یکساں طور پر اس کے لیے قابل قبول ہوں، سارے احکام. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو اس دنیا میں غالب کرنا، حقیقت یہ ہے کہ اسی کے ذریعے سے اللہ کا دین اس دنیا میں غالب ہو سکتا ہے. کہ توحید فی الحکم کو انسان سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں فیصلے کا اختیار ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلے کا اختیار اس دنیا میں نہیں ہے، یہ بات اس کے سمجھ میں آنی چاہیے. یہ جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے نکالا ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم کرو گے، امر کرو گے، برائی سے تم نہیں کرو گے، روکو گے. امر اور نہیں کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نمبر پر بیٹھ کے میں آپ سے کہتا ہوں بھائی نماز پڑھو، یہ امر بالمعروف نہیں ہے، یہ تو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں. اگر آپ نماز نہ پڑھے تو میں کیا بگاڑ سکتا ہوں آپ کا؟ میرے پاس کوئی ایسی قوت ہے، قوت نافذہ جسے کہتے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے میں مجبور کروں آپ کو، ایسی کوئی قوت نافذہ میرے پاس موجود نہیں ہے. میں درخواست کر رہا ہوں، آپ نے پڑھ لی، وہ جیسے کہتے ہیں نا بھیک مانگنے والا کہ جو دے اس کا بھی بلا، جو نہ دے اس کا، یہی ہمارا حال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میں پڑھو، جس نے پڑھو اس کا بھی بلا، جس نہیں پڑھو اس کا بھی بلا. لیکن آگے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اس کو نہیں کہتے ہیں، یہ التماس ہے، درخواست ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں. امر اس کو کہتے ہیں کہ قوت نافذہ موجود ہے اس کے ہاتھ میں، یہ کہتا ہے نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ہم تمہیں مار مار کر مہودہان کر دیں گے اور جیل میں ڈال دیں گے. یا امام احمد، امام مالک، امام شافعی کے مسلک کے مطابق اگر تم نہیں پڑھو گے ہم تمہیں قتل کر دیں گے. امام مالک کا مذہب ہے، امام شافعی کا مذہب ہے، امام احمد بن حنبل، تینوں اماموں کا مذہب ہے کہ جو شخص بغیر کسی عذر شرعی کے نماز نہیں پڑھتا اور عدم ترک کرتا ہے اسے قتل کر دو، اس کی سزا یہی ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ نہیں، اس کو سزا دو، مار مار کے لہو لہان کر دو، جیل میں ڈال دو حتیٰ کہ تائب ہو جائے. اب اگر میرے پاس یہ قوت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے تو میں یہ سزا، اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف. اس لیے کہ امر ہمارے فقہا اصول فقہ کی کتابوں میں کہتے ہیں کہ امر کس کو کہتے ہیں، قول القائل لغیره علی سبیل الاستعلاء افعل، یہ امر کی تعریف کرتے ہیں. نہیں کی تعریف کرتے ہیں، قول القائل لغیره علی سبیل الاستعلاء لا تفعل، کہ قوت نافذہ موجود ہے میں کہتا ہوں کرو، یہ امر ہے. قوت نافذہ موجود ہے میں کہتا ہوں کہ یہ کام نہ کرو، کرو گے تو یہ سزا ملے گی، یہ نہیں ہے. یہ جو ہم آپ سے کہتے رہتے ہیں یہ امر بالمعروف نہیں ہے، یہ درخواستیں ہیں جو ہم آپ سے کرتے ہیں، اس لیے ہماری اس درخواست کو سننے کے لیے بھی آپ نہیں آتے. جمعے کی نماز، اگر جمعے کی تقریر امام 12 بجے شروع کرتا ہے اور 12:30 ختم کرتا ہے تو مقتدی 12:30 آتے ہیں تاکہ امام کی بات سننے کی نوبت ہی اس کو نہ آئے. یہ ہے یا نہیں؟
حقیقت یہ ہے میرے بھائی کہ آپ اس دنیا پر اللہ کی اس دنیا پر سب سے بیکار ترین مخلوق ہمیں سمجھتے ہیں مولوی کو. آرام نہیں, وہ آپ کا عمل ہے اور یہ خود ہمارا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ حال ہے کہ آج کا مسلمان ایک ڈاکٹر کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے, ایک انجینئر کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے, حتیٰ کہ گلی میں صفائی کرنے والوں کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے, لیکن وہ اس مولوی کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتا. اس لیے کہ وہ ایمان کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتا. اگر وہ ایمان کو اپنی ضرورت سمجھتا تو اس ایمان کو سیکھنا اور ایمان کے مسائل کو سیکھنا اس کے ذریعے سے ہوتا تو اس کو بھی اپنی ضرورت سمجھتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ چوچاڑ دیا ہے. یہ سب نتائج ہے اس بات کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے حکم کی جو صفت تھی کہ ان الحکم الا للہ, یہ چیز ہم توڑ چکے ہیں. آج کل بھی ہمارے دل میں یہ ولولہ پیدا نہیں ہوتا, پاکستان بنے اور کسی طریقے سے دوسری اسلامی ممالک بنے, کتنے سال گزر گئے, 50-50, 100-100 سال گزر گئے, لیکن کبھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہماری اس ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم حاکم ہو اور نافذ ہو اور وہ سب سے غالب ہو؟ اس کے لیے کیا کیا؟ بہت سارے ہمارے دوست ہوتے ہیں جب یہ طالبان کے حالات ہم بیان کرتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں آواز دیتے ہیں کہ مولوی صاحب پاکستان میں کب طالبان آئیں گے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ افغانستان میں تو 18 لاکھ انسانوں کی شہادت کے بعد طالبان آئے. آپ کم از کم پاکستان میں یا اپنے ملک میں جہاں کی خواہش آپ رکھتے ہیں کم از کم 2 لاکھ شہید کرا دیں, اس کے بعد آپ پوچھیں کہ کب آئیں گے. اس کے بعد آپ کو پوچھنے کا حق ہے کہ کب آئیں گے. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نہیں, مولوی صاحب بھی آرام سے بیٹھا رہے اور اس کا بال بھی کا نہ ہو, اس کے پیر پر اور اس کے جسم پر غبار بھی نہ لگے, اسے زخم بھی نہ آئے, پیر صاحب بھی اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہو, تاجر صاحب بھی اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہو, اور اسی طریقے سے باقی سارے اپنی اطمینان سے اپنے گھروں میں کھا پی رہے ہو اور صبح ہم دیکھے کہ چھت پھٹ جائے اور اللہ کا دین غالب ہو جائے. نہیں ہوتا ایسا. احسب الناس ان یدرکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنوا الذین من قبلهم. فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں ایمان لائے, ختم, ہم لائے اس زمین تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا, آزمائیں گے نہیں تمہیں اللہ, اللہ تو جانتے ہیں کہ تم کیسے ہو, لیکن فلیال امن اللہ, اللہ ظاہر کریں گے اس دنیا کے سامنے کہ یہ ہے وہ سچے اور یہ ہے وہ جھوٹے, یہ ہے وہ سچے اور یہ ہے وہ جھوٹے. رجالن کہتا ہوں افغانستان کے لوگ بولتے رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. کہ اللہ سے جو وعدہ کیا, میں کہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں کسی قوم نے اپنے دین اور اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں دی. 18 لاکھ انسان شہید ہوئے, 18 لاکھ, 2 ملین کے قریب, کہنے کو بہت آسان ہے, لیکن 10 آدمی کی لاشیں آپ اس مسجد میں رکھ دیں تو مسجد بھر جائے گی, اور پھر تصور کر لے کہ 18 لاکھ انسانوں کی لاشیں کتنی ہوگی. 18 لاکھ انسان شہید ہوئے افغانستان میں, اس کے بعد پھر روس نکلنے پر مجبور ہوا, اس کے بعد پھر باطل قوت اور کفر کی قوت سے مجبور ہوئی, اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر انہیں علماء کی قیادت دی, دینی مدارس کے طلبہ کی قیادت دی انہیں, اور انہوں نے آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب کر دیا. آج افغانستان کی صورتحال یہ ہے کہ الحمدللہ مسجد میں کڑے ہو کر گورنر صاحب نماز پڑھاتے ہیں, تو وہ مسجد میں کڑے ہو کر جمعے کے دن کہتے ہیں کہ آج کے بعد یہ حکم ہے, دیکھو اس کے خلاف ورزی کرو گے تو یہ سزا ملے گی. خود ہم جلال آباد میں جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے, اور خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, میری عادت نہیں ہے قسم اٹھانے کی, لیکن میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ پہلی دفعہ مجھے وہ منظر جب میں نے دیکھا, میں رویا اور میں سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد کا منظر سامنے آیا کہ جو کتابوں میں پڑھا ہوا تھا, جمعہ کے دن ہم جلال آباد کی جامع مسجد میں تھے، گورنر صاحب نماز پڑھا رہے تھے، تو اعلان تو پہلے ہو چکا تھا، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو معاشرے میں تھی لیکن انہیں پتہ نہیں تھا، تو اس جمعے کو وہ اعلان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں مرد درزی عورتوں کے کپڑے سیتے ہیں، عورتیں ان کے پاس جا کر ناپ دیتی ہیں، تو کہا کہ آئندہ اگر اس طرح کی شکایت کہیں سے ملی اور مرد درزی نے عورت کے کپڑے سیے یا اس کے پاس ناپ دینے گئی تو ہم یہ سزا دیں گے، ممبر سے اعلان کر رہے تھے، ممبر سے مسجد سے اعلان ہو رہا تھا، اور گورنر صاحب پانچوں نمازوں میں آتے ہیں اور ہر آدمی کو اس کے پاس پہنچنے کا موقع ملتا ہے، اس سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل وہاں نافذ ہے الحمدللہ، اور 100% نافذ ہیں، جتنے پروپیگنڈے ہوتے ہیں ان کے خلاف مغربی پریس یا یہودی پریس جو پروپیگنڈے کر رہا ہے یہ سب کے سب فضول ہے، وہاں وہ انسان ہے، اور محمد انسان ہے، وحشی انسان نہیں ہے، کہ وحشی جو ان کی صورت جو پیش کی جا رہی ہے، پرست صورت ان کی دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ وہ بس کام نہیں ہے کہ لوگوں کے ہاتھ کاٹتے ہیں سنسار کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، جن لوگوں پر چوری ثابت ہو جائے شرعی طریقوں سے یا وہ خود اپنی چوری کا اقرار کر رہے ہیں، تو قرآن کریم نے حکم دیا کہ السارق والسارق فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو، اب قرآن کا حکم ہے وہ کاٹتے ہیں، جن پر قتل ثابت ہو جائے کہ اس نے ناحق کسی کو قتل کیا ہے، تو النفس بالنفس قرآن کریم کا حکم ہے کہ نفس کے مقابلے میں نفس کو قتل کر دو، ناحق اس نے قتل کیا تو اسے قتل، تو بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، اور اللہ کے احکام کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک یا دو حد نافذ ہونے کے بعد پورے افغانستان میں اب امن و امان ہے، نہ وہاں چوری کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، نہ وہاں ناحق قتل کا واقعہ ہوتا ہے، نہ وہاں زنا کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، نہ وہاں کوئی بے پردہ عورت پڑتی ہے، نہ وہاں گانا بجنے کی آواز آپ کو آتی ہے، داعش صوبے 85% علاقہ اور تقریباً 4.5 لاکھ کلو مربع کلو میٹر کا علاقہ، اس میں آپ کو گانے کی آواز نہیں آئے گی، دنیا میں کوئی ایسا خطاب بتا سکتے ہیں؟ ان کے ریڈیو اسٹیشن سے، ٹی وی اسٹیشن تو انہوں نے پہلے بھی بند کر دیے ہیں، ریڈیو اسٹیشن سے یا تو اذان اور نماز اور قرآن کی آواز آتی ہے، یا عالم کی تقریر کی، یا جہاد کے لڑنے کی، یا خبروں کی، اس کے علاوہ کوئی چوک کی آواز نہیں آتی، آپ تو سب جو میں بیوقوف ہے، جنگلی ہے، دنیا کی تعزیر سے واقف نہیں ہے، لیکن ان کے لیے یہ فخر ہے، ان کے لیے یہ فخر ہے، کیونکہ یہ اسلام ہے، وہ اسلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو کے نام پر ہم مجلسے کرتے ہیں، سیرت کے جلسے کرتے ہیں، ان کے نام پر کافی پیتے ہیں، لیکن اس کے دین کو بلا بیٹھے ہیں، اور انہوں نے اس پیغمبر کے دین کو زندہ کیا، اس کے نام پر ایک دن بھی نہیں کہا، لیکن اس کے دین کو زندہ کیا، تو بھائی بات یہ ہے کہ وقت کافی ہوگا، 3 بجے اذان ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کو اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور طالبان کے متعلق جتنے پروپیگنڈے ہوتے ہیں افغانستان کے متعلق تو سارے جھوٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں اسلامی حکومت نافذ ہے، جس میں 100% اسلامی احکام جاری ہے، وہاں ان کے ساتھ علی یہ مورجا فرما رہے ہیں کہ 5 منٹ اور بات کرو، لیکن بس کیا بات کرے، بہرحال کئی جگہ میں بات کر بھی چکا ہوں، کروں گا بھی ان شاء اللہ، میرا اب اتنی بات اب ذہن آباد آگے نہیں ہو رہا، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے،
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومكينا ومدنينا وهادينا ومرشدنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله هو الذين معروا وشداء ولا الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم زبان پہ مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے زبان پہ مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو پھر لازم ہے ان کے بعد ذکر چار یار آئے ابو بکر عمر عثمان حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں بہار آئے گر آج بو بکری ہوتے تو کیا یہ حالت ہوتی گر عمر فاروق ہوتے تو کیا یہ جہالت ہوتی گر عثمان غنی ہوتے تو کیا یہ بے حیائی ہوتی اور گر علی مرتضی شیر خدا ہوتے تو کیا کفر کو یہ طاقت ہوتی درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله رب العزة کی بے انتہا حمد و توصیف. امام الانبیاء فخر الانبیاء سید المرسلین رحمت اللہ العالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ذات وبرکات پر عقیدت اور محبت سے درود پاک پڑھنے اور بھیجنے کے بعد، حضرات علماء کرام، میرے قابل صد احترام بزرگ و دوستو اور نوجوان مسلمان بھائیو، آج کی یہ تقریب باسعید جو بسلسلہ ختم قرآن مجید فی التراویح منعقد ہو رہی ہے، میں اس تقریب کے اندر سب سے پہلے اس خوش نصیب شخصیت کو، حافظ قرآن کو، جس کو اللہ نے نماز تراویح میں قرآن سنانے کے ساتھ نصیب فرمائی، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ ان با نصیب افراد کو کہ جن کو اللہ نے اس برف باری کے موسم میں اپنے گھر میں آ کر نماز تراویح میں قرآن سننے کے ساتھ نصیب فرمائی، ان کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ حضرت حافظ محمد افضل صاحب کا سنانا آپ حضرات کا سننا قبول و منظور فرما لے اور اس تراویح میں قرآن کے سننے کو ذریعہ نجات بنا دے. میرے دوستو، یہ مقدس مہینہ جو رحمتوں کی گھٹائیں لے کر آیا تھا، اب ہم سے الوداع ہونا چاہتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ میں اپنے رب کو راضی کیا ہے، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رحمت اور مغفرت کے مہینے بھی محروم رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ گزرے ہوئے لمحات میں جو جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، رب العالمین اپنے محض کرم و فضل سے درگزر معاف فرما دے، اور آنے والے یہ لمحات جو شاید چند گھنٹوں کی ہوں، انہیں اللہ ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر و منزلت کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید فرقان حمید کی 26 سپارے سے آیات طیبات تلاوت کی ہیں. ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے، دعا فرمائے اللہ کریم ان آیات کا اور حدیث کا اس مختصر وقت میں مجھے ترجمہ اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمیں سننے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ اصل بات تو بھائی عمل کی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل ہو گیا، اللہ نے توفیق دے دی تو کامیابی ہے، اور پھر اس میں قبولیت ہو گئی تو خالصتاً کامیابی ہے. قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے کر بھیجا اور کس مقصد کے لیے بھیجا، اور پھر جس جماعت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی، ان کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. میرے دوستو، یہ قرآن مجید جو نماز تراویح میں آپ نے سماعت فرمایا ہے، جو آج پورے عالم میں، شرق و غرب، شمال و جنوب میں، یورپین ممالک، افریقہ، امریکہ، ایشیا، پورے عرب و عجم میں اس قرآن کا اعجاز ہے کہ آج ملک ملک، شہر شہر، گاؤں گاؤں، بستی بستی، کریا کریا قرآن کے نغمے گائے جا رہے ہیں. یہ قرآن جو آج اس کفرستان میں بھی، آپ جس کے مدارس، جس کے دارالعلوم دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن یوں ہی ہمارے تک نہیں پہنچا. اس کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے جانسار صحابہ اکرام نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر اس اسلام کے تنہ و درخت کو کھینچا ہے. اگر قائد اسلام سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء اس قرآن کی محبت میں اپنے خون کا نذرانہ نہ پیش کرتے تو آج برلے کے اندر قرآن کے نغمے ہمارے کانوں میں نہ ہوتے. اللہ کریم نے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا، اپنا تعارف رب العالمین خود اس انداز سے کراتے ہیں، فرمایا کہ ہو الذی، میں وہ ذات ہوں، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا ایسا اولی الالباب رسول کو، یعنی خود اپنا تعارف کے اندر اللہ کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیش کیا کہ جس نے مجھ خدا کی ربوبیت کو دیکھنا ہے، میری ربوبیت کی پہچان کرنی ہے، وہ میرے اس بھیجے ہوئے رسول کی عظمت کو دیکھ لے. جس کا رسول اتنا عظیم ہے، اس کا بھیجنے والا خدا کیا ہوگا؟ کیسے دنیا میں شاگرد سے استاد کی عظمت کو پہچانا جاتا ہے، ایسی اللہ نے رسول کو اپنے پہچان میں پیش کیا اور فرمایا کہ میں نے اپنے رسول کو دو چیزیں دے کر بھیجا ہے، دل ہدا و دین الحق، ایک ہدایت اور دوسرا دین حق دے کر بھیجا ہے. اس ہدایت کی تلوار سے، جو کلمے کی تلوار ہے کلمہ، اس سے پوری دنیا میں ایک نمبر دعوت اسلام دیجئے اور انسانیت کو سبق دے دیجئے کہ ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ انسانیت تمہاری فلاح، تمہاری کامیابی لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے میں ہے. اور اگر ادیان باطل تیرے اس نعرے پر تجھ سے تقابل کریں، تنازع کریں، جھگڑا کریں، تو فرمایا ودین الحق، میں نے قرآن کے 30 سپارے تجھے عطا کر دی ہیں، اس سے دفاع کر لے اور دنیا اسلام کے اندر اس نعرے کو لے کے پہنچ جائیے. فرمایا وکفا باللہ شہیدا، یہ دو چیزیں جو اپنے پیغمبر کو، رسول کو عطا کر کے بھیجی ہیں، ان کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے، ان کے دینے کا مقصد کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ جو دین لے کر آئے ہیں، یہ دین اسلام تمام ادیان باطل پر غالب آ جائے. نبی کے آنے کا مقصد اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جس دین کو میرا پیغمبر لے کر آیا ہے، یہ دین تمام ادیان باطل پر غالب آ جائے. اور فرمایا وکفا باللہ شہیدا، یہ بات جو میں نے اللہ کریم فرماتے ہیں کہی ہے، اس کی گواہی کے لیے میں خدا ہی کافی ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور میں اپنے نبی کے اس دین کو غالب کر کے رہوں گا. جس مقصد کے لیے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا ہے، اور فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کی ہدایت کو اور دین حق کو تسلیم کیا اور پیغمبر کے اس مشن کو قبول کر لیا، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد عربی کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کو تو اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے. ارے وہ لوگ جو اس پیغمبر کے پیروکار بن گئے، والذین معہ، جو اس کے ساتھی ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے ساتھ پھرتے ہیں، اس کے ساتھ سفر و حضر میں اپنی زندگی نشاور کر رہے ہیں، فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، ان کی شان یہ ہے کہ جب کفر سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو سجدہ سکندری بن جاتے ہیں، اشداء علی الکفار، کفر کے معاملے بہت سخت ہیں. فرمایا کہ شاید یہ سختی بامی بھی ایسی ہوگی، فرمایا نہیں، رحماء بینہم، جب آپس میں مومن بیٹھتے ہیں تو پھر یہ بھائی بھائی ہیں، اخوت ان میں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور فرمایا کہ تراہم رکا، یہ لوگ جو